السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے خلاف حالیہ بیان کے بعد پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں پاکستان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور امریکہ کو کوشش کرنے کی پالیسی کام نہیں کرتی۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، اور اس نے کئی برس تک القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو پناہ دی ہوئی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں ناکامی کا الزام پاکستان پر ڈالنے کے بجائے امریکہ اس کا خود جائزہ لے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد کے ساتھ افغان امن مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہونے والی 3 روزہ بات چیت کوئی معاہدہ طے بغیر ختم ہو گئی ہے۔ وفاق دارالحکومت اسلام آباد اور پشاور میں 2 پولیو ٹیموں کو جعلی اعداد و شمار مرتب کرنے اور پولیو ویکسین ضائع کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے، جس کے بعد دونوں ٹیموں کے 29 افراد کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لیے نئی JIT بنانے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا ہے۔ لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی بازیابی کے لیے پیر کو ریلوے ہائی گراؤنڈ سے بلوچستان ہائی کورٹ تک پرامن ریلی نکالی گئی ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کٹاس راج کیس میں سیمنٹ فیکٹری کو 10 کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان سے موصول ہونے والی ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی ہمارے پاس ہیں، جو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ اور میانمار کی راکھائن ریاست میں روہنگیا کے پناہ گزین کیمپ پر میانمار پولیس کی مبینہ فائرنگ پر اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک جائزے میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں افیون کی کاشت سن 2018 میں اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 20% کم ہو گئی ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ برلن ان 18 سعودیوں پر شینگن کی آزاد سرحد کے راستے داخلے پر پابندی عائد کر دے گا، جو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں، جہاں ریاست کی تاریخ کی بدترین اور مہلک ترین آگ لگی ہے، عہدیدار یہ تعین کر سکے ہیں کہ قریب 300 افراد محفوظ ہیں۔ اسرائیل کا حکمراں اتحاد اس کے بعد مضبوطی سے قائم ہے، جب ایک وزیر نے اپنے یہ دھمکی واپس لے لی کہ ان کی پارٹی وزیراعظم نیتن یاہو حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ان کے قائم مقام اٹارنی جنرل میتھیو وٹیکر سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کو مختصر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ لمحے بعد۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے خلاف حالیہ بیان کے بعد پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں پاکستان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور امریکہ کو خوش کرنے کی پالیسی کام نہیں کرتی ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، اور اس نے کئی برس تک القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو پناہ دی ہوئی تھی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے جواب میں کہا ہے کہ افغانستان میں ناکامی کا الزام پاکستان پر ڈالنے کے بجائے امریکہ اس کا جائزہ لے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد کے ساتھ افغان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہونے والی 3 روزہ بات چیت کوئی معاہدہ طے پائے بغیر ختم ہو گئی ہے۔ طالبان کا یہ بیان خلیل زاد کے بیان کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدہ اپریل سن 2019 تک طے پا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے بتایا ہے کہ طالبان رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے قطر میں واقع اپنے سیاسی دفتر میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی خلیل زاد سے گزشتہ 1 ماہ کے دوران دوسری بار ملاقات کی ہے۔ پیر کو جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ ابتدائی بات چیت تھی جس میں کسی بھی معاملے پر کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پشاور میں دو پولیو ٹیموں کو جعلی اعداد و شمار مرتب کرنے اور پولیو ویکسین ضائع کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے، جس کے بعد دونوں ٹیموں کے 29 افراد کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے انسداد پولیو مہم بابر بن عطا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں واقعات کی تصدیق کی اور بتایا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر سبزی منڈی کے قریب 11 افراد پر مشتمل پولیو ٹیم تعینات کی گئی تھی، جو دوسرے شہروں سے آنے والی گاڑیوں میں موجود بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے تھے، لیکن مانیٹرنگ ٹیم کو اس حوالے سے اطلاع ملی کہ یہ افراد ایک قطرہ پولیو ڈراپس پلانے کے بعد دو قطرے ضائع کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ موجود ریکارڈ میں جعلی ناموں کے ساتھ انٹری کر دی جاتی تھی۔ سپریم کورٹ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لیے نئی جے آئی ٹی بنانے کے لیے لارجر بینک تشکیل دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن سے متعلق متاثرہ بچی بسمہ امجد کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری خود عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئے اور دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سابق آئی جی مشتاق سکھیرا پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد ان کا کیس زیرو پر آ گیا ہے۔ طاہر قادری نے عدالت سے استدعا کی کہ کیس کی دوبارہ تفتیش کے لیے نئی جے آئی ٹی تشکیل دی جائے۔ لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی بازیابی کے لیے پیر کو ریلوے ہائی گراؤنڈ سے بلوچستان ہائی کورٹ تک پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بچوں، خواتین اور نوجوانوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے شہر کی مختلف شاہراہوں پر گشت کیا اور لاپتہ نوجوانوں کی بازیابی اور انہیں انصاف دلانے سے متعلق نعرے لگائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کٹاس راج کیس میں سیمنٹ فیکٹری کو 10 کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالتی فیصلے پر ہندو برادری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں تنہا نہیں، ان کی مقدس جگہوں کا احترام کرنے والے ادارے موجود ہیں۔ میانمار کی راکھائن ریاست میں روہنگیا کے پناہ گزین کیمپ پر میانمار کی پولیس کی مبینہ فائرنگ پر اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ادارے نے عینی شاہدوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ میانمار پولیس نے اتوار کے روز گولیاں مار کر 4 روہنگیا افراد کو زخمی کر دیا، جبکہ 2 مردوں کو گرفتار کر لیا جن پر الزام ہے کہ وہ مغربی راکھائن ریاست کے بے گھر افراد کے کیمپ سے لوگوں کو اسمگل کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک رابطہ کار کوٹ آٹسلی نے ایک ٹویٹر پیغام میں آہنوک کیمپ میں فائرنگ کی اطلاعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے تشدد سے گریز اور برداشت کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کے ایک جائزے میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں افیون کی کاشت سن 2018 میں اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 20% کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ شدید قحط سالی اور قومی سطح پر خشک افیون کی گرتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ افیون اور پوست کی کاشت کا کل رقبہ سن 2017 کے جائزے کے مطابق 3,28,000 سے گھٹ کر 2,63,000 تک رہ گیا ہے، لیکن یہ اس کے بعد سے افغانستان میں دوسری بڑی پیمائش ہے جو اقوام متحدہ کے منشیات کے جرائم کے دفتر نے 1994 میں شروع کی تھی۔ سن 2017 میں افیون کی پیداوار 9,000 ٹن کے مقابلے میں 29% کم ہو کر 6,400 ٹن رہ گئی تھی۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ برلن ان 18 سعودیوں پر شینگن کی آزاد سرحد کے راستے داخلے پر پابندی عائد کر دے گا جو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ ہائیکو ماس نے کہا کہ انہوں نے یہ پابندی لگانے سے پہلے فرانس اور برطانیہ سے مشورہ کیا ہے۔ برسلز میں ہونے والے یورپ یونین کے اجلاس سے علیحدہ بات کرتے ہوئے ماس نے کہا کہ اس جرم کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اس بارے میں بہت سے سوالات ہیں اور جواب کم ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں سعودی مخالف صحافی جمال خشوگی کی استنبول میں سعودی سفارتخانے کے اندر قتل کے بارے میں آڈیو ریکارڈنگ سے آگاہ کیا گیا ہے اور وہ اسے سننے کا ارادہ نہیں رکھتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تشدد کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے اتوار کے روز وائٹ ہاؤس میں فاکس نیوز سے انٹرویو میں اس آڈیو ریکارڈنگ کو تکلیف دہ قرار دیا۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں جہاں ریاست کی تاریخ کی بدترین اور مہلک ترین آگ لگی ہے، عہدیدار یہ تعین کر سکے ہیں کہ قریباً 300 افراد محفوظ ہیں۔ لیکن پیراڈائز میں جہاں ایک ہفتے قبل یہ آگ لگی تھی، قریباً 1000 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، جبکہ تلاش کرنے والی ٹیمیں جلے ہوئے گھروں کی تلاشی لے رہی ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں سے لاپتہ افراد کے بارے میں معلومات کر رہی ہیں۔ اتوار کے روز مرنے والوں کی تعداد 77 تک پہنچ گئی تھی۔ کاؤنٹی کے شیرف نے بتایا کہ ابھی تک 67 لاشوں کی شناخت ہو سکی ہے۔ آگ ابھی تک بھڑک رہی ہے، 65% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے، جبکہ ہزارہ فائر فائٹرز اس کو بجھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں ناکامی کا الزام پاکستان پر ڈالنے کے بجائے امریکہ اس کا جائزہ لے۔ پاکستان کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اسلام آباد سے اس بارے میں سارا حسن کی رپورٹ۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنی ناکامی پر پاکستان کو قربانی کا بکرا نہ بنائے۔ عمران خان نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ امریکہ کو افغانستان میں اپنی ناکامی پر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کے بجائے سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ 140,000 نیٹو افواج، 2.5 لاکھ افغان فوجیوں اور 1,000 ارب ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی افغانستان میں طالبان پہلے سے زیادہ کیوں مضبوط ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو اتنی امداد دینے کے باوجود اس نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان نے صدر ٹرمپ کے پاکستان کے خلاف بیان کے بعد کہا کہ اب ریکارڈ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا گو کہ پاکستان 9/11 میں شامل نہیں تھا، لیکن پاکستان نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے اس جنگ میں 75,000 افراد کی جانیں گنوائی ہیں اور معیشت کو 123 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جبکہ اس کے بدلے میں امریکہ سے ملنے والی امداد محض 20 ارب ڈالر ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ایپٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد پاکستان میں فوجی اکیڈمی کے بالکل قریب رہتا تھا۔ امریکی صدر نے کہا کہ اس کے باوجود امریکہ پاکستان کو سالانہ 1,30,000,000,000 دیتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے امداد بند کر دی ہے کیونکہ پاکستان ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان افغانستان کے معاملے پر تعلقات کشیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بھی چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے دباؤ ڈالے۔ تجزیہ کار طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات میں جبکہ امریکہ افغانستان میں امن معاہدے کے لیے کوشاں ہیں، اس طرح کی بیان بازیوں سے بد اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔
کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کا بیان دینے سے پاکستان جو ہے وہ طالبان پر اور دباؤ ڈالے گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے اور یہ بالکل بلکہ اس کا بالکل برعکس اثر ہوگا، چونکہ پاکستان جو ہے ایک حد تک ہی جا سکتا ہے، اور اگر آپ پاکستان کو بدنام کریں اور اس طریقے کی باتیں کریں گے تو کس طریقے سے اس کا تعاون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔
اس سے قبل پاکستان کی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے بھی صدر ٹرمپ کے بیان کا دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدگی کا شکار ہیں، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کو پہلی بار تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل رواں سال کی ابتدا میں صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالر دیے ہیں اور پاکستان نے امریکہ کو صرف بیوقوف بنایا ہے۔ سارا حسن، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اسلام آباد سے سارا حسن کی رپورٹ تھی۔ اور جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ صدر ٹرمپ نے ایک امریکی نیوز چینل فاکس کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ امریکہ کے مفاد میں کام نہیں کرتا اور پاکستان کے لیے امریکی امداد کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ اس پر پاکستان کا رد عمل اس رپورٹ میں بیان کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے ان خیالات کے بارے میں پاکستانی اور امریکی تجزیہ کاروں کے تاثرات پر مبنی شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان پر بار بار نکتہ چینی کی وجہ کیا ہے؟ ایک امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں ساؤتھ ایشیا سینٹر کے ڈائریکٹر گوپال سوامی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی نہ کرنے کی وجہ سے کافی مایوسی پائی جاتی ہے۔
So that's where President Trump's comments come from. I don't think it's any big political stunt here per se.
صدر ٹرمپ کے ان بیانات کی وجہ یہی ہے، یہ سیاسی بیان نہیں بلکہ ان کا یہ بیان ان خیالات کا عکاس ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ انتظامیہ میں پاکستان کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ گوپال سوامی مزید کہتے ہیں کہ کسی بھی صدر کا کسی ملک پر بار بار نکتہ چینی کرنا اچھی پالیسی ہے یا بری، یہ ایک اور بحث ہے۔ تاہم یہ امریکی پالیسی ضرور ہے کہ وہ اس خطے میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔
Whether it's a good policy or it's a bad policy, it just is a policy of the United States government.
امریکہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے اور امریکہ کی نظر میں اس لڑائی کی ایک وجہ وہ دہشت گرد عناصر ہیں جو امریکی خفیہ اداروں کی نظر میں پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے ایک رکن اور صدر ٹرمپ کے حامی ساجد طارق کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا پاکستان پر حالیہ نکتہ چینی ایک سیاسی بیان سے زیادہ کچھ نہیں۔
پاکستان کے ساتھ تو امریکہ کے ریلیشن شپ امپروو ہو رہے ہیں کافی عرصے سے، پامپیو صاحب کے دورے اور ایلس ویلز کے پاکستان جانے کے حوالے سے، بلکہ پریزیڈنٹ صاحب خود بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ جلدی سے جلدی نارملائز ہو سکے۔ میرے خیال میں ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
پاکستان سے معروف دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹیجک مفادات میں اختلافات، دونوں ملکوں کے رہنماؤں کی جانب سے اس طرح کے بیانات اور تعلقات میں تناؤ کی بڑی وجہ ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اور خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ اس وقت کافی فرسٹریٹڈ ہے، اور چونکہ افغانستان میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو توقعات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ میرے خیال میں کچھ ایسی ہیں جو پاکستان کسی صورت میں، جس طریقے کی پالیسی پاکستان نے اپنائی ہے وہ تیار نہیں ہے کہ ایک لحاظ سے حقانی نیٹ ورک اور شورا کے خلاف ایک لحاظ سے جنگ کرے یا ان کو اس قدر ناراض کرے کہ وہ بھی پاکستان کے دشمن ہوں۔ اس طریقے سے کافی ایسے اسٹریٹجک دائرے ہیں یا پالیسی ایریاز ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ میں اختلافات ہیں، اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی پالیسیز میں ہم آہنگی اور جو توقعات ہیں دوسرے کے ساتھ وہ نہیں ہو رہی ہیں۔
یہ تھے پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار جنرل طلعت مسعود۔ سامعین، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان پر کھل کر تنقید کی ہو۔ اس سال کے آغاز پر انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے 15 سالوں میں پاکستان کو $33 ارب بطور امداد دے کر بے وقوفی کی۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیدزاد کے ساتھ افغان امن مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہونے والی 3 روزہ بات چیت کوئی معاہدہ طے پائے بغیر ختم ہو گئی ہے۔ طالبان کا یہ بیان خلیلزاد کے بیان کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدہ اپریل سن 2019 تک طے پا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
خبر سائیں ادارے رویٹرز نے طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد کے حوالے سے بتایا ہے کہ طالبان رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے قطر میں واقع اپنے سیاسی دفتر میں امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت خلیلزاد سے گزشتہ ایک ماہ کے دوران دوسری بار ملاقات کی۔ پیر کو جاری ایک بیان میں ذبیع اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ ابتدائی بات چیت تھی جس میں کسی بھی معاملے پر کوئی معاہدہ نہیں طے پایا ہے۔ طالبان عہدیداروں نے کہا کہ طالبان رہنماؤں نے امریکہ کی طرف سے بات چیت مکمل کرنے سے متعلق دی گئی ڈیڈ لائن کو قبول نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف کابل میں امریکہ کے سفارتخانے نے طالبان کے بیان پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قبل ازیں امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے اس توقع کا اظہار کیا کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدہ اپریل 2019 تک طے پا جائے گا۔ خلیل زاد افغان حکومت، طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے آغاز کے لیے کابل میں ہیں۔ انہوں نے اتوار کو نامہ نگاروں سے گفتگو میں اس توقع کا اظہار کیا کہ آئندہ سال 20 اپریل سے پہلے امن معاہدہ طے پا جائے گا جب افغانستان میں صدارتی انتخابات ہوں گے۔ خلیل زاد نے کہا کہ وہ امن بات چیت سے متعلق محتاط انداز میں پر امید ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ آئندہ سال افغانستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے افغان مسئلے کے حتمی حل کا متمنی ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ میرے خیال میں امریکہ کا مقصد ہے، ان کا ہدف ہے کہ افغانستان کے صدارتی انتخابات جو کہ 20 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے طالبان سے معاملات طے ہو جائیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر نیا صدر منتخب ہو گیا تو پھر اس کی بات بھی سننی پڑے گی، وہ منتخب صدر ہوگا اور یہ جو طالبان کے اور امریکہ کے درمیان عبوری حکومت، نگران حکومت کی بات بھی چل رہی ہے تو پھر شاید ویسا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔
خلیل زاد نے گزشتہ ماہ قطر میں افغان تنازع کے حل کے لیے طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی تھی۔ خلیل زاد نے اتوار کو کہا کہ بات چیت کا مقصد امن کے ساتھ ایک کامیاب افغانستان ہے جو نہ تو اپنے لیے خطرہ ہو اور نہ ہی بین الاقوامی برادری کے لیے خطرہ ہو۔ طالبان نے گزشتہ ماہ خلیل زاد کو پیش کیے گئے مطالبات میں امریکی فورسز کے افغانستان سے انخلا کا ٹائم ٹیبل اور سینئر طالبان رہنماؤں کی جیل سے رہائی کا مطالبہ بھی کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے اکتوبر میں طالبان گروپ کے شریک بانی اور اعلی کمانڈر ملا عبد الغنی برادر کو رہا کر دیا تھا۔ تاحال نئے سر سے بات چیت کے لیے کسی نئی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے خطے کا دورہ کر رہے ہیں اور گزشتہ ماہ افغان اہلکاروں اور طالبان نمائندوں کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد خلیل زاد نے دونوں فریقوں پر زور دیا تھا کہ وہ امن مذاکرات کے لیے اپنے اپنے باختیار وفود تشکیل دیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد جلیل کی رپورٹ آپ سن رہے تھے، اور جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا کہ افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد نے قطر میں موجود طالبان عہدیداروں سے مذاکرات کا دوسرا دور کیا ہے۔ اب مذاکرات سے متعلق دونوں فریقوں کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہماری ساتھی شہناز نفیس نے اس موضوع پر ماہرین سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کہتے ہیں کہ افغانستان میں قیام امن سے متعلق قطر میں طالبان اور زلمے خلیل زاد کے مابین حالیہ کوششیں ایک مثبت قدم ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صبر آزما عمل ہے اور اس تنازع کے حل کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرنے میں دونوں فریقوں کو ایک صفحے پر آنے میں وقت لگے گا۔
اندرونی چیلنجز کے علاوہ بیرونی چیلنجز بھی ہیں، کیونکہ اس میں دوسرے ممالک بھی اس میں اس کے اسٹیک ہولڈر تو ہیں، کسی نہ کسی حد تک پاکستان ہے، کہ جو ملٹری کمیشن کے جو سربراہ ہیں ابراہیم صدر، ان کی ایران کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، اس طرح روس جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ان کے ساتھ بھی ہے، چائنا کی بھی پاکستان کے ذریعے ان کے ساتھ کچھ روابط ہیں، تو یہ ان ساروں سے مطلب ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا پڑے گا، کیونکہ طالبان بھی ہے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ کس طرح جو افغانستان کا مسئلہ ہے، جو ان کی جو سب سے بڑی جو مطالبہ سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکن فوج جو ہے وہ افغانستان سے کس وقت نکلے گی، کیا برنامہ ہے اس کا، کیا اس کا پروگرام ہے، تو یہ بڑا صبر آزما ہوگا، لڑائی شدت اختیار کر سکتی ہے، تو صبر دکھانا ہوگا، بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن ایک کرن ہے امید کی۔
یہاں واشنگٹن ڈی سی میں سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری کہتے ہیں کہ ان کے اطلاعات کے مطابق دونوں فریق بات چیت کے بعد پر امید دکھائی دیے اور اس بات کی تصدیق طالبان ذرائع کی جانب سے بھی کی گئی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ امن کا قیام اتنا آسان بھی نہیں۔
ظاہر ہے یہ جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس قسم کی جو فضا ہے یا اس قسم کی جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے طالبان کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے، یہ ایک نئی تبدیلی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ جو ملا عمر کی جو ڈیتھ ہے اور اس کے بعد ان کے جانشین کی بھی جو ڈیتھ ہوئی ہے، تو طالبان جو ہیں اب کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور اگر دھڑوں میں تقسیم نہیں بھی ہوئے تو یعنی باقاعدہ دھڑوں کے اندر جن میں مطلب یہ کہا جائے کہ جی یہ ایک علیحدہ گروپ ہے اور وہ دوسرا علیحدہ گروپ ہے، تو उनकी जो क्यादत है वो एक तरह से मुंतशिर हो चुकी है, और उसके ताल्लुकात जैसे आपने और हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ उनके चैनल्स हैं, तो ये सारी जो गुफ्तगू शनीद है जो मुख्तलिफ लेवल पे चल रही है, ये किस तरीके से एक इंजन के तौर पे जो है इकट्ठी होगी और जो जो पीस टॉक्स हैं उनको फर्दर करेगी, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है।
अफगान उमूर के माहिर डॉक्टर हुसैन यासा कहते हैं कि तालिबान और अफगान हुकूमत के नज़रिए और सोच में बहुत ज्यादा फर्क है, और अभी ये देखना होगा कि ज़ुल्मे खलीलज़ाद इस फर्क को किस तरह कम करते हैं।
इसमें जो है कई बातें जो लीक हुई है वो उनके तालिबान के मूड से बनता है कि वो किसी भी सूरत में इस हुकूमत को एक मशरू हुकूमत के तौर पर, एक लिजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर वो कबूल नहीं करते हैं इसको, और वो इंतखाबात को भी एक गैर शरई अमल मानते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रोसेस को इस ज्यादा मुतमईन नहीं है कि ये एक गोया एक प्लान है कि किसी तरीके से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको जो अंडरमाइन करके तालिबान को हैंडओवर किया जा रहा है, क्योंकि उनके कुछ और मुतालबे वो भी बड़े दिलचस्प है तालिबान के हवाले से। वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो एक सेफ जोन दिया जाए अफगानिस्तान में, जो कि वो 6 सूबों का मुतालबा कर रहे हैं, और इसके अलावा वो अपने सारे जो प्रिजनर्स हैं उनकी आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, और शमाली इलाकों में भी जो वो एक दो प्रोविंसेस को जो है सूबों को वो अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं सेफ जोन के तौर पर। और दूसरी बात जो ये है जो लोगों के अंदर वो अदम इत्मीनान की कैफियत जो उन्होंने पैदा की है वो ये कि वो कहते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते हैं, और एक कमीशन बनाया जाए ज्वाइंट कमीशन के हमें जो है रिव्यू करना पड़ेगा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बन रही है कि दोनों तरफ के जो मुतालबात हैं उसमें जमीन और आसमान का फासला है। अब खलीलज़ाद साहब इस फासले को किस तरह कम करेंगे और एक कॉन्सेंसस किस तरह पैदा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए।
ये थे अफगान उमूर के माहिर डॉक्टर हुसैन यासा। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ शहनाज नफीस।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کیلیفورنیا کا دورہ کیا تاکہ ریاست میں شدید جنگلی آگ کے سبب ہونے والے وسیع تر نقصان کا قریب سے جائزہ لے سکیں۔ ایزابیلی چاوکولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
صدر ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے عہدیداروں کو وفاقی امداد کی یقین دہانی کرائی۔
Nobody would have ever thought this could have happened. So, the federal government is behind you.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہ ہوگا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وفاقی حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے، ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ کیلیفورنیا کے اس دورے کے موقع پر متاثرہ قصبے پیراڈائز کی میئر جوڈی جونز، ریاست کے گورنر جیری براؤن، گورنر منتخب گیون نیوزم اور ہنگامی امداد کے وفاقی ادارے کے سربراہ براک لانگ بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ ایک بار پھر صدر ٹرمپ کے الفاظ، میرے خیال میں ہم سب ایک راہ پر چل رہے ہیں، ہمیں انتظامات سنبھالنا ہے، چیزوں کی مرمت کرنا ہے، ہم ماحول پر کام کرنے والے گروپوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ میرے خیال میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں دوبارہ اس حد تک تباہی کا سامنا کبھی ہو، ہم بہت تیزی سے کام کرنے جا رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ جس نے کئی آبادیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس میں 9,700 گھر تباہ ہوئے ہیں، 76 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ 1,000 کے قریب لاپتہ ہیں۔ مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر نتائج نکلیں گے، لیکن اس وقت ہم ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیں گے جو بری طرح سے مجروح ہوئے ہیں، ان خاندانوں کا خیال کریں گے جن کا بہت کچھ کھو گیا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں۔ جنگل کی یہ آگ جسے کیمپ فائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ریاست کیلیفورنیا کی تاریخ کی ہلاکت خیز ترین آتش زدگی ثابت ہوئی ہے۔ اس وقت بھی 5,500 سے زائد کی تعداد میں فائر فائٹرز یعنی آگ بجھانے والا عملہ صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ سے پہر جنوبی کیلیفورنیا پہنچے جہاں ووزلے فائر نے 390 کلومیٹر کے قریب علاقے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ جمعے کے روز تک 60% تک آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ علاقے سے محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے رہائشی اب واپس گھروں کو جا رہے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بلوچستان کے سیاسی جماعتوں اور لوگوں کے لیے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہمیشہ کافی اہم رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور دیگر تنظیموں نے ان افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج بھی کیا ہے۔ پیر کو بھی بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر اہتمام خواتین، بچوں اور نوجوانوں نے ایک بڑی ریلی نکالی اور ان افراد کو منظر عام پر لانے اور عدالتوں میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ مزید تفصیلات سنتے ہیں ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں، جو انہوں نے کوئٹہ سے ہمیں بھیجی ہے۔
لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی بازیابی کے لیے پیر کو ریلوے ہاکی گراؤنڈ سے بلوچستان ہائی کورٹ تک پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بچوں، خواتین اور نوجوانوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے شہر کی مختلف شاہراہوں پر گشت کیا اور لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی بازیابی اور انہیں انصاف دلانے سے متعلق نعرے لگائے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز تنظیم کے سربراہ عطا اللہ بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 18 سالوں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بلوچ نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری مائیں، بہنیں پریشان اور نوجوانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔
جو پاکستان میں انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے ادارے ہیں، ان کو میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا جو تحریک اٹھائے یہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں انصاف فراہم نہیں کیا جائے گا، ہم پرامن طریقے سے اپنے احتجاج میں شدت لائیں گے۔ ہم سندھ کے جو مسنگ پرسنز ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، خیبر پختونخوا سے رابطے میں ہیں، ہم پنجاب سے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہم یہ سب مشترکہ طور پر ایک پلان بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بلوچستان والے بلوچستان سے نکلیں گے، کے پی کے والے سے نکلیں گے، سندھ والے سندھ سے نکلیں گے، پنجاب والے پنجاب سے نکلیں گے، اور ہمارا دھرنا اسلام آباد میں ہوگا۔
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان سے مئی 2017 تک 5,200 لوگ لاپتہ تھے، اور پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہونے کے بعد سے اب تک مزید 1200 سے زائد لوگ اٹھائے گئے ہیں۔ عطا اللہ بلوچ نے مزید کہا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان بینگل کی کوششوں سے عید الفطر سے لے کر اب تک 300 لاپتہ نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف بقول ان کے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کے ادارے اب سیاسی وابستگی رکھنے کی بنیاد پر بھی نوجوانوں کو اٹھا رہے ہیں۔ حال ہی میں تم، پنجگور، اواران سے کافی تعداد میں نوجوانوں کو اٹھایا گیا ہے، جن کے لواحقین ہم سے رابطے کر رہے ہیں۔ عطا اللہ بلوچ نے مزید دعویٰ کیا کہ صوبے کے بعض علاقوں میں اب بھی آپریشن جاری ہے اور وہاں سے نوجوانوں کے ساتھ خواتین کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ عطا اللہ بلوچ کے الزامات سے متعلق موقف جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے بلوچستان کی حکومت کی ترجمان اور وزیر اعلیٰ کی مشیر بشرا رند سے متعدد بار رابطے کی کوشش کی، پیغام بھی بھیجوایا گیا، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے کے لوگ لاپتہ افراد کے حوالے سے کافی حساس ہیں، کیونکہ ماضی میں 1,000 سے زائد لاپتہ افراد کی لاشیں مختلف علاقوں سے برآمد ہوئی ہیں، تاہم چند ماہ پہلے یہ سلسلہ بند ہوا ہے۔ صوبے کی قوم پرست بلوچ جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ اب تک مختلف علاقوں سے 15,000 سے زائد لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں، تاہم وفاقی حکومت اور اس کے اداروں نے ان اعداد و شمار کو درست قرار نہیں دیا ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا گیا ہے، جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اقدامات کر رہا ہے، اور کمیشن کی کوششوں سے کئی لوگ بازیاب بھی ہو چکے ہیں۔ کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں تاحال جاری ہیں، تمام لاپتہ افراد کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے کھٹاس راج کیس میں سیمنٹ فیکٹری کو 10 کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیمنٹ فیکٹری کیس میں ایک سیمنٹ فیکٹری کو 10 کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے از خود نوٹس کیس نمٹا دیا۔ کٹاس راج کیس پر از خود نوٹس کیس کی سماعت سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ہوئی، جس کی سماعت 2 رکنی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار اور جسٹس اعجاز الحسن نے کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے کہا کہ عدالت سیمنٹ فیکٹریوں کا پانی بند کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیمنٹ فیکٹری والے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے بارش کا پانی جمع کیا، سیمنٹ فیکٹریوں والوں نے ٹیوب ویلوں ذریعے زمین سے پانی نکالا ہے۔ عدالت نے کٹاس راج کی زمین پر ٹیوب ویل سے پانی نکالنے سے بھی روک دیا اور حکم دیا کہ سیمنٹ فیکٹری زمین سے پانی نہیں لیں گی۔ اب تک سیمنٹ فیکٹری نے جو پانی استعمال کیا اس کے لیے انہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ عدالت نے ایک سیمنٹ فیکٹری کو 8 کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے جبکہ 2 کروڑ روپے الگ سے جرمانہ کر کے مجموعی طور پر 10 کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالتی فیصلے پر لاہور میں موجود ہندو برادری کے نمائندے ارن کمار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ان کی کمیونٹی کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے اور اس سے پاکستان کا مثبت پہلو پوری دنیا کے سامنے اجاگر ہوا ہے۔ ارن کمار نے کہا کہ اس فیصلے سے پاکستان میں موجود اقلیتوں کو یہ پیغام ملا ہے کہ وہ تنہا نہیں۔
جو حالات تھے وہاں پر کٹاس اور ٹیمپل کے، وہ کوئی ہمارے ملک کا بہتر امیج جو ہے نا پورٹریٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے۔ جو بھی بندہ جو ہے مذہبی عبادت گاہ پاکستان کی، جو بھی مذہبی عبادت گاہ ہے، وہ خوبصورتی ہے ہماری اور اس کا تقدس جو ہے وہ حکومت سمیت ہم تمام لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ تو ایکسپلائٹیشن کا سپریم کورٹ نوٹس لیا ہے اور اس پر ڈیسیژن دیا ہے تو ہم تمام بحثیت کمیونٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔
انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد یونس زاہد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلے کا ماحول پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ کٹاس راج والی جگہ پر زیر زمین پانی تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور وہاں پر موجود درختوں کو بھی نقصان ہو رہا تھا۔
کٹاس راج کے پاس میں زیر زمین پانی نہیں ہے، وہ جتنا بھی پہاڑوں کے اندر پانی جمع ہوتا ہے نا مختلف وہ جھیل کی شکل میں، وہ سیمنٹ فیکٹریاں جو نا اس کو پائپوں کے ذریعے سک کر رہی تھی۔ وہاں پر جو ہمارا فلورا ہے مثلا درخت وغیرہ ہے پہاڑی علاقے میں، اس کے بعد جو پرندے ہیں فلاں، ان کے لیے پانی ختم ہو رہا تھا۔ مین چیز ہے اس لیے بند کیا ہے کہ وہ نیچرل ریسورسز جو ہمارے بارش وغیرہ کا پانی وہ نہ لے۔
عدالت نے اسی کیس میں رواں برس کے آغاز میں متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین صدیق الفاروق کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پشاور میں 2 پولیو ٹیموں کو جعلی اعداد و شمار مرتب کرنے اور پولیو ویکسین ضائع کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے، جس کے بعد دونوں ٹیموں کے 29 افراد کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے انسداد پولیو مہم بابر بنتا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں واقعات کی تصدیق کی اور بتایا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر سبزی منڈی کے قریب 11 افراد پر مشتمل پولیو ٹیم تعینات کی گئی تھی، جو دوسرے شہروں سے آنے والی گاڑیوں میں موجود بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے تھے، لیکن مانیٹرنگ ٹیم کو اس حوالے سے اطلاع ملی کہ یہ افراد ایک قطرہ پولیو ڈراپ پلانے کے بعد 2 قطرے ضائع کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ موجود ریکارڈ میں جعلی ناموں کے ساتھ انٹری کر دی جاتی تھی۔ بابر بن نتا نے بتایا کہ ان افراد کو ٹرانزٹ ٹیمز کہا جاتا ہے اور انہیں عام ٹیموں کے مقابلے میں زیادہ مراعات دی جاتی ہیں، لیکن ان افراد نے نہ صرف پولیو ڈراپ ضائع کیے بلکہ اس مہم کے لیے کی جانے والی محنت کو بھی ضائع کیا۔
پولیو وائرس ہے وہ پایا جاتا ہے گٹر کے پانی میں، اور یہاں پہ عالمی ادارہ صحت کی ہمارے پاس لیٹسٹ رپورٹس میں بہت بھاری مقدار میں جو ہے وہ پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ اسی لیے جب سے میں وزیراعظم کا معاون بنا ہوں برائے انسداد پولیو، تو میں نے خاص ان علاقوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے جہاں سے پولیو وائرس گٹر میں پایا جاتا ہے، نہ کہ صرف نمبر آف پولیو کیسز پہ، جن میں پشاور کے علاقے شامل ہیں، کراچی کے کچھ علاقے شامل ہیں اور راول پنڈی اسلام آباد کا یہ سنگم جو کہ سبزی منڈی موڑ ہے یہ شامل ہے۔ یہاں پہ یہ ٹیمیں تعینات تھی، ان کو ہم کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، ان کو کہتے ہیں پی ٹی پی۔ یہ ٹرانزٹ ٹیمیں ہوتی ہیں جو سڑکوں کے کنارے کھڑی ہوتی ہیں اور گاڑی میں اگر بچے ملے تو ان کو ویکسینیٹ کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سبزی منڈی وہ علاقہ ہے جہاں سے مختلف علاقوں سے لوگ سبزیاں لے کے آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، اور خصوصی طور پہ پشاور میں جو وائرس پایا جاتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے سبزی منڈی موڑ میں، تو یہاں پہ ٹرانزٹ ٹیمیں ہوتی ہیں جو ہر وقت یہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ دوسرا واقعہ پشاور میں پیش آیا جہاں 18 افراد کو اسی جرم میں ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ یہ افراد ویکسین ضائع کرنے اور جعلی ڈیٹا جمع کرانے میں ملوث تھے۔ ایسے تمام افراد جو ایسی کاروائیوں میں ملوث ہوں گے انہیں کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ مستقبل میں ایسے واقعات پیش نہ آئیں ان کے تدارک کے لیے بابر بن نتا نے کہا کہ وہ ایک جامع حکمت عملی تشکیل دے رہے ہیں جس میں میڈیا کے نمائندے بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے اور ایسے تمام افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔
میں مانیٹر مانیٹرنگ میکینزم لانے ہیں جس میں اس طرح کے فراڈ اور دغا بازیاں جو ہیں ان کو ہم پکڑ سکے. اور یہ تو آج آپ میڈیا میں رپورٹ ہو گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پشاور میں بھی جو ہے وہ 18 کافی سینئر پولیو اہلکاروں کو جو ہے وہ نوکریوں سے فارغ کیا ہے. اسی قسم کی بے ضابطگی میں وہ پائے گئے تھے کہ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو قطرے پلائے لیکن ایکچولی پلائے نہیں جاتے اور ویکسین کو ضائع کر دیا جاتا ہے.
عام لوگوں کی طرف سے پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلانے کی اجازت نہ دینے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ چند روز قبل اسلام آباد میں ڈی ایچ اے کے علاقے میں ہماری پولیو کی ایک ٹیم پر حملہ ہوا جس میں پڑھے لکھے لوگوں نے ہماری ٹیم کو زدوکوب کیا. لیکن میں اپنی ٹیموں کے ساتھ کھڑا ہوں اور انہیں مکمل سپورٹ کروں گا, لیکن اس معاملے میں لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں چند روز قبل تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں ایک والد نے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا تھا, جس کے بعد وزیراعظم کے معاون خصوصی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے سب کے سامنے یہ قطرے پیے, جس کے بعد والد اپنے بچوں کو یہ قطرے پلانے پر رضامند ہو گیا تھا. عالمی ادارہ صحت کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں پولیو پر مکمل کنٹرول نہیں پایا جا سکا اور اب بھی کچھ علاقوں میں پولیو وائرس موجود ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں سی پیک سے ایک طرف تو اقتصادی ماہرین کو بہت سی مثبت امیدیں ہیں, دوسری طرف پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں کی جانب سے بہت سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. آج کی گفتگو میں ہماری ساتھی شہناز عزیز نے ماہرین سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس مرحلے پر سی پیک کا منصوبہ گوادر پورٹ کے حوالے سے کس مقام پر ہے اور عام آدمی کے لیے کیا امکانات ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
ہمارے ساتھ جہاں زیب جمال دینی صاحب ہیں جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں. اس پارٹی کے تحفظات ہیں اس منصوبے پر, اور جب انہوں نے الیکشن کا مینیفیسٹو اپنا دیا تھا اس میں بھی اس کا ذکر آیا تھا نمایاں طور پر. تو جہاں زیب جمال دینی صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ اب اس نئی حکومت کے آنے کے بعد تازہ ترین صورتحال کیا ہے آپ کے صوبے میں؟
آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ موجودہ حکومت کے جو نا خصوصاً پلاننگ منسٹر نے یہ اوکلی اوپنلی یہ چیزیں کنفیس کی کہ بلوچستان کے لیے سی پیک میں کوئی چیز رکھی نہیں گئی ہے. تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں کلیئر ہو گئی کہ پچھلی حکومت نے بلوچستان کے لیے کوئی اس طرح کی جو ہے نا خاطر خواہ منصوبے نہیں رکھے. اب وہ یہاں سے خراب پہلو یہ کہ مین سینٹر گوادر رہا, اور اسی کنٹیکس میں بہت سارے اور بھی پروجیکٹس ایئرپورٹ کے ساتھ انہوں نے اناؤنس کیے تھے کہ یہ گوادر سے شروع ہوں گے اور گوادر سے جو ہے نا ریلوے کی ابتدا ہوگی, وہ اپنا راستہ لیتے ہوئے سیدھا جو ہے نا کوئٹہ تک پہنچے گی. لیکن آج تک بھی یہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ انہوں نے ایسٹرن روٹ کو بلڈ کیا, انرجی کے ٹوٹل پروجیکٹ سائیوال اور جو ہے نا پنجاب کے دیگر علاقوں میں شفٹ کروا دیے گئے اور کچھ ہلکے پھلکے سے سندھ میں رکھے گئے.
کرنل مقبول آفریدی صاحب ہیں جو ممبر ہیں سی پیک کمیٹی کے, جو کہ فیڈریشن آف بزنس چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ادارہ ہے. تو آفریدی صاحب, آپ نے گفتگو سنی, اسی حوالے سے اگر آپ شروع یہیں سے کریں کہ جو کنسرنز ہیں صوبوں کے.
گوادر کو سمجھنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی طرف. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا نے لانچ کیا ہے, جس کا مین مقصد ہے کہ اس نے اکنامک ایرا ہے اور اس نے اکنامکلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اب بی آر آئی کا ایک مین جو کمپوننٹ بن جاتا ہے وہ سی پیک ہے, اور سی پیک کا مین کمپوننٹ گوادر ہے, اور گوادر کا مین کمپوننٹ گوادر پورٹ ہے. تو گوادر پورٹ کے ارد گرد ہر چیز ریوالو ہونی چاہیے تھی, اور اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا تھا کاشغر کے ساتھ, تاکہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو کاشغر کے ساتھ چائنا کے ساتھ ہم نے کرنا تھا وہ فعال ہو سکے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گوادر کے ارد گرد کے علاقوں کو ڈیولپ کرنا تھا عام آدمی کے مفاد میں, تو ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟
پی ایم ایل گورنمنٹ نے, جو نواز شریف کی گورنمنٹ نے ہے, وہ تو ابھی تک گوادر میں پینے کا پانی نہیں ہے تو اور کیا کچھ ہوگا؟ ابھی تک بجلی نہیں ہے تو گوادر میں اور کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟
دوستین جمال دینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیئرمین ہیں گوادر پورٹ اتھارٹی کے. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟
نہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب بھی کوئی ایک پورا سٹی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہو, میگا پروجیکٹ ہو, اس میں بیسک انفراسٹرکچر تو بہت ہی ضروری ہے. اور جب یہ سی پیک کے سلسلے شروع ہوئے تو اس دوران میں بھی دو نئے ڈیم بنے ہیں, اور ڈیمس کو جو ہے نا شہر کے ساتھ پائپ لائن کے تھرو سے کنیکٹ بھی کر دیا گیا ہے. اب چونکہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں, 130 ملی میٹر جو ہے نا سال کا ایوریج ہے, جو کہ بہت ہی کم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مختلف ایریاز میں ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی لگے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں بڑی کمپریہنسو ہے, ان تک جو ہے نا یہ ایک دو سال کا پروجیکٹ نہیں ہے. چونکہ ابھی بیچ میں ہم نے ایک اور ڈیسیجن یہ لیا کہ جو شہر کا پرانا ماسٹر پلان ہے اس کو جو ہے نا فردر امپروو کیا جائے.
تو سلمان شاہ صاحب, اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی کو جو کہتے ہیں نا کہ سمرات نظر آنا, تو ایک عام آدمی کو کب نظر آئے گا؟
نہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے جو پروجیکٹ سائز ہے وہ تقریباً $70 ارب تک تو پہنچ چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مکمل ہوتے ہوتے کوئی 150-200 بلین ڈالر تک کی اس میں انویسٹمنٹ ہوگی اور اس میں اسپیشلی جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے وہ بہت جلدی بنیں گے اور ان میں بہت انویسٹمنٹ بھی آئے گی. مثلاً اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرو کیمیکل سٹی کی آلریڈی سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہیں اس سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ انٹرسٹڈ ہے کہ پیٹرو کیمیکلز میں گوادر کے ایریا میں انویسٹ کیا جائے. اسی طرح دوسرے دنیا کے ممالک بھی یہاں پہ انویسٹ کریں گے. سو یہ ایک صرف نہ صرف ایک چین کے لیے ایک انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے, یہ پوری دنیا کے لیے انویسٹمنٹ اپرچونیٹی.
میں یہاں یہ بتا دوں کہ ہمارے یہ پروگرام فیس بک پر ہے اور بہت سے لوگ جو میسیجز کر رہے ہیں, تو ان سب کا ایک ہی ہے کہ اس پروجیکٹ سے صرف پنجاب کو فائدہ ہوگا اور کسی صوبے کو نہیں ہوگا.
یہ آپ دیکھیں کہ جو ایک تو یہ ہے کہ گوادر جو ہے اس کا لنچ پن ہے اور گوادر اور بلوچستان کا جو ساحلی علاقہ ہے وہ تو بہت تیزی سے ڈیولپ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کنیکٹیوٹی کی کہ یہ کنیکٹو جب اس کی کنیکٹیوٹی چین تک ہوگی تو اس میں جب ویسٹرن روٹ کے تھرو جو مال جائے گا وہ سارا جانا ہی بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ہے.
شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ان کے قائم مقام اٹارنی جنرل میتھیو وٹیکر سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کو مختصر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے. کانگریس میں ڈیموکریٹک ارکان اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی تحقیقات کو اس وقت تک جاری رکھنے پر زور دیتے ہیں جب تک کہ یہ ضروری ہو تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ کیا صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی میں روس کا کوئی کردار تھا یا نہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے سلاتی سہیوگ کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
امریکہ میں ہونے والے حالیہ وسط مدتی انتخابات کے نتیجے میں ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے. یوں اس بات کا امکان ہے کہ صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ مداخلت سے متعلق تحقیقات جاری رہیں گی. صدر ٹرمپ نے بار بار اس تحقیقات کو ختم کرنے پر اصرار کیا ہے. وسط مدتی انتخابات کے فوراً بعد انہوں نے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کو برطرف کر دیا تھا جنہوں نے اس تحقیقات سے خود کو الگ کر لیا تھا. صدر ٹرمپ نے ان کی جگہ میتھیو وٹیکر کو قائم مقام اٹارنی جنرل مقرر کر دیا تھا. وٹیکر محکمہ انصاف کے ایک عہدیدار تھے اور انہوں نے ماضی میں اس تحقیقات پر شدید تنقید کی تھی. میتھیو وٹیکر کی طرف سے تحقیقات کو ختم کرنے کے خدشات کے پیش نظر امریکہ کے متعدد شہروں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے. ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ ایسی کوششوں کی سختی سے مخالفت کرے گی. اس بارے میں کیلیفورنیا سے امریکی ایوان نمائندگان کے لیے ڈیموکریٹک رکن ایڈم شیف کا کہنا ہے,
وی ول ایکسپوز اینی انوالومنٹ ہی ہیز ان اٹ. ہی نیڈز ٹو نو دیٹ اف ہی ٹیکس اینی ایکشن ٹو کرب واٹ مسٹر مولر ڈز, We're going to find out about it. We're going to expose it. And
ہم ان کے اس کیس میں ملوث ہونے کا انکشاف کریں گے. ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر میتھیو وٹیکر نے اصل صورتحال جاننے کے لیے اس کام کو دبانے کی کوشش کی جو رابرٹ مولر کر رہے ہیں تو ہم اسے ظاہر کر دیں گے. اور میں یقیناً اپنے ساتھیوں سے بھی یہی کہوں گا, لہٰذا کسی آئینی بحران کو روکنے کے لیے اب قدم اٹھانا ہوگا. اس تعیناتی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ریپبلکن پارٹی کے کچھ ارکان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وٹیکر کو مستقل اٹارنی جنرل مقرر کرنا مشکل ہوگا. ساؤتھ کیرولائنا سے ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا ہے,
He said some things that would probably be problematic to be confirmed, but having said that, I was very impressed with his attitude, his professionalism, and he's got a very solid resume.
انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جن کی وجہ سے ان کی تصدیق مشکل ہوگی. تاہم اس کے باوجود میں ان کے رویے, ان کے پیشہ ورانہ کردار اور ان کے انتہائی مضبوط پس منظر سے بہت متاثر ہوں. اس وقت تک ہونے والی تحقیقات میں صدر ٹرمپ کے متعدد قریبی مشیروں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. تاہم تحقیقات سے اب تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ آیا خود صدر ٹرمپ کا روس کے ساتھ کوئی قریبی رابطہ تھا یا نہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسپیشل کونسل کے سوالوں کے تحریری جواب فراہم کر دیے تھے, تاہم وہ اس سلسلے میں کوئی بالمشافہ انٹرویو نہیں دیں گے. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسرائیل کا حکمراں اتحاد پیر کے روز اس کے بعد برقرار رہا جب اس کے ایک اہم وزیر نے وزیراعظم بنیامن نتنیاہو کی حکومت سے اپنی پارٹی کے الگ ہونے کی دھمکی واپس لے لی. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
پیر کے روز نتنیاہو نے خارجہ اور دفاع کی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جلد انتخابات کے خلاف اپنا انتباہ دہرایا. ہم تمام چیلنجوں کے لیے تیار ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ رات کہا، ہم ایک ایسی مہم میں ہیں جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. سیکیورٹی کے اس حساس وقت پر حکومت کا تختہ الٹنا غیر ذمہ دارانہ اقدام ہوگا. ہمارے شراکت دار حکومت کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کریں یا نہ کریں، ہم اپنی ریاست اور اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدام جاری رکھیں گے. یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتنیاہو کے. وزیر تعلیم نفتالی بینٹ نتنیاہو پر دباؤ ڈال چکے تھے کہ وہ انہیں وزیر دفاع کے لیے نامزد کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی جوئش ہوم پارٹی اپنے تمام مطالبوں سے دستبردار ہو جائے گی اور وزیر اعظم کو اسرائیل کو ایک بار پھر فتح یاب کرانے کا موقع دے گی. اگر وزیر اعظم سنجیدہ ہیں اور میں گزشتہ رات ان کی تقریر کے لفظوں پر یقین کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہاں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ ہم اپنے تمام سیاسی مطالبوں سے دستبردار ہو رہے ہیں اور ہم اس عظیم کام میں آپ کے ہمراہ کھڑے ہوں گے تاکہ اسرائیل ایک بار پھر جیتنا شروع کر دے. یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیر تعلیم نفتالی بینٹ کے. دفاع کے شعبے کے سربراہ کا عہدہ گزشتہ ہفتے ایوگڈور لیبرمین کے استعفے کے بعد خالی ہوا تھا، جو اس بارے میں پریشان تھے کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں عسکریت پسندوں کے ساتھ بڑی ہوئی کشیدگی میں مزید بھرپور طریقے سے رد عمل نہیں دیا. اب جب بینٹ کی جماعت کا حکومت کے ساتھ اتحاد بدستور قائم ہے، 120 رکنی پارلیمنٹ میں 61 نشستوں کے ساتھ اتحاد کی معمولی اکثریت برقرار ہے. اگلے باقاعدہ طریقے سے طے شدہ انتخابات نومبر 2019 میں منعقد ہوں گے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں اس بارے میں غیر یقینی پن پایا جاتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سعودی صحافی اور امریکی شہری جمال خشوگی کی موت اور امریکہ سعودی عرب تعلقات کے حوالے سے کس نتیجے پر پہنچی ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کے بارے میں سوالوں کا جواب دینے سے مسلسل انکار کیا ہے، باوجود اس بات کے کہ سی آئی اے کا کہنا ہے کہ خشوگی کو ہلاک کرنے کے احکامات سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے آئے تھے. اس بارے میں مائیکل براؤن کی رپورٹ شبیر جیلانی کی زبانی.
جمال خشوگی کی موت اور اس بارے میں گردش کرنے والی کہانیوں اور سعودی حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے بیانات کے دو ماہ بعد امریکی صدر ٹرمپ اس بارے میں کوئی واضح بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خشوگی کے قتل کے احکامات کس نے دیے. اس بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا
We'll be having a very full report over the next two days, probably Monday or Tuesday.
Did the CIA assess that MBS was behind it?
They haven't assessed anything yet. It's too early. It was a very premature report, but that's possible. We're going to see.
ہمیں اس بارے میں مکمل رپورٹ دو دن میں موصول ہو جائے گی، شاید پیر یا منگل کے روز. ایک نامعلوم صحافی نے ان سے پوچھا، کیا سی آئی اے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کے پیچھے شہزادہ محمد بن سلمان کا ہاتھ تھا؟ صدر ٹرمپ نے جواب دیا، ہم نے ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکالا ہے، ابھی یہ قبل از وقت ہے، لیکن یہ ممکن ہے، ہم دیکھیں گے. صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد نے ان سے پانچ بار یہ کہا ہے کہ ان کا خشوگی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا محمد بن سلمان نے ان سے جھوٹ بولا، تو ان کا کہنا تھا،
I don't know, you know, who can really know, but I can say this, he's got many people now that say he had no knowledge.
میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، اس بارے میں کسے معلوم ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. سی آئی اے جس نتیجے پر بھی پہنچی ہو، محکمہ خارجہ کا اصرار ہے کہ اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی ہے کہ خشوگی کے قتل کا حکم کس نے دیا تھا. صدر ٹرمپ کا البتہ یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب میں امریکہ کے لیے بہت سی ملازمتیں، کاروبار اور اقتصادی پیش رفت ہوتی ہے. شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عید میلاد النبی کے موقع پر دنیا بھر کی طرح امریکہ کے طول و عرض میں بھی محافل اور جلوس نکالے گئے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ اسفر امام.
آج دنیا میں خالق کا یار آ گیا حاصل صدا.
امریکہ میں 18 نومبر کو 12 ربیع الاول پورے عقیدت و احترام سے منایا گیا. بڑے بڑے شہروں نیو یارک، ہیوسٹن، شکاگو، اسکرمنٹو اور دیگر مقامات پر 12 ربیع الاول کے جلوس نکالے گئے، جس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی، جن میں بھاری اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی تھی. نیو یارک کے کونی آئس لینڈ ایونیو اور شکاگو کے ڈیون اسٹریٹ پر نکالے گئے جلوس میں مقامی پولیس کے مسلمان افسران کا دستہ بھی شامل ہوا. شرکا سے خطاب میں مقررین نے پیغمبر اسلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ پیغمبر اسلام پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. ان کی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمان اپنی اپنا وقار بحال کر سکتے ہیں.
سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں اور ہمارا جو وجود ہے وہ خوشیوں کا پیامبر ہو، خوشیوں کا نقیب ہو. جہاں پر ہم رہیں دوسرے آسودگی محسوس کریں، اچھا میں مسرت محسوس کریں، نہ کہ ہمارے وجود ان کے لیے باعث تکلیف کا، اذیت کا یا تکلیف کا باعث بن جائے.
واشنگٹن اور اس کے اطراف میں بھی درجنوں مقامات پر محافل عید میلاد النبی منعقد کی گئیں. خواتین کی ایک ایسی ہی محفل واٹرفورڈ ہال ورجینیا میں منعقد ہوئی، جس میں معروف نعت خواں مونیبہ شیخ نے ہدیہ نعت پیش کیا. اس موقع پر کے اسٹریٹ واشنگٹن پر واقع معروف ریسٹورنٹ میں بھی ایک خوبصورت محفل میلاد منعقد کی گئی، جس سے خطاب میں نارتھ امریکن اسلامک فاؤنڈیشن کے سربراہ عثمان خان نوری نے کہا،
آج ضرورت ثمر کی ہے کہ مسلمان سیرت طیبہ کے انوار سے اپنے آپ کو مزین کر کے اس معاشرے کے اندر امانت، دیانت، پیار اور محبت اور سچائی کا پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں پیش کیا تھا، اور قیامت تک وہ آپ کا پیغام زندہ اور تابندہ رہے گا. اپنے عمل سے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس پیغام کو معاشرے تک پہنچائے.
عید میلاد النبی کے اس محفل میں شریک معروف دانشور ڈاکٹر حسن عباس نے اپنے خطاب میں کہا کہ پیغمبر اسلام کی محبت دین اسلام کا مرکزی جز ہے. ان کا کہنا تھا،
محبت محمد، اس یہ محبت اور یہ نسبت وہ سینٹرل تھیم ہے، وہ سینٹرل کنیکٹنگ تھیم ہے جس کے ارد گرد اسلام گھومتا ہے. اور یہ جتنی بانڈنگ اور یہ یونٹی محمد و آل محمد سے محبت کی رہے گی، اسی میں اسلام مذہب کے طور پر بھی ہے، اسی میں توحید کا پیغام بھی پنہا ہے. اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہے، جیسے کہا شاعر کو جس کو میں نے کوٹ کیا اقبال کو کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہی پیغام سب سے خوبصورت پیغام ہے، یونٹی کا پیغام، محبت کا پیغام، امن کا پیغام، انسانیت سے محبت کا پیغام.
حمد و نعت کی یہ روح پرور محافل رات گئے تک جاری رہیں، جس میں مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور ان پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر چانگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.